الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون وقال الله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إزاعة المال ولكن الزهادة في الدنيا ألا تكون بما في يديك أوثق مما في يد الله وقال عليه الصلاة والسلام والروح الأمين نفث في روحي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها ألا فاتقوا الله واجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبتاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعة وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني إذا أكلت اللحم تشرت وإني حرمت اللحم فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا وقال عليه الصلاة والسلام الطعام الشاكر كالصائم الصابر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم معزز خواتین و حضرات اس وقت الحمدللہ ہم جس دنیا میں ہیں اس میں ہم یقینی طور پر اس وقت ادھر ہیں اور یہاں پر دو کام ہمارے سامنے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس دنیا کو ہمیشہ نہیں سمجھنا چاہیے یہ فانی ہے یہ چلی جائے گی دوسری بات کہ یہاں جو کچھ ہم کما رہے ہیں انشاءاللہ وہاں پر اس کا پورا صلہ ملے گا گویا کہ ہم لوگ یہاں پر کمانے کے لیے آئے ہیں یہاں پر رہنے کے لیے نہیں آئے رہنے کی جگہ ہماری انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے جنت ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائے ظاہر ہے اللہ جل شانہ نے ہمارے یہاں رہنے کے لیے قانون بنایا ہے اللہ جل شانہ جے کہ کسی بھی ملک میں اگر انسان جاتا ہے تو وہاں کے قانون کے مطابق رہتا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے اپنے مرضی کا قانون بنا دو میری مرضی کا قانون یہ نہیں ہو سکتا جو جس ملک میں جاتا ہے وہ اس کے قانون کے مطابق پھر وہاں زندگی گزارتا ہے اس سے آگے پیچھے نہیں کر سکتا تو یہاں پر اللہ پاک نے ہمارے لیے قانون بنایا ہے اس قانون کے مطابق ہمیں رہنا ہے اس قانون میں کیا ہے اس قانون میں دو باتیں ہیں کرنے کی جو باتیں ہیں وہ کرنی ہے اور جس سے بچنا ہے بچنے کا بتایا گیا اس سے بچنا ہے پھر ظاہر ہے جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں دو تقسیم ہو گئے کہ کچھ حلال ہے اور کچھ حرام ہے یا کچھ جائز ہے کچھ ناجائز ہے مطلب کہہ سکتے ہیں اب اللہ جل شانہ نے جس کو جائز قرار دیا ہے اس کو ہمیں جائز سمجھنا ہوگا اور اس کے ساتھ جائز جیسا معاملہ کرنا ہوگا جن کو حلال سمجھا ہوا ہے ان کو حلال سمجھنا ہوگا اور ان کے ساتھ حلال والا معاملہ کرنا ہوگا ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ جو حلال ہے اس کو ہم حرام قرار دیں اور جو حرام ہے اس کو ہم حلال قرار دیں یہ نہیں ہو سکتا جیسے حرام کو حلال کہنا جرم ہے اس طرح حلال کو حرام کہنا جرم ہے دونوں باتیں خلاف ورزی ہے قانون کی لہٰذا ہمیں جس انداز میں جس چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے اسی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے مثلا دیکھ لیں ٹریفک کا قانون ہے تو اس میں جس ملک کے اندر یہ قانون ہے کہ بائیں طرف چلو تو وہاں دائیں طرف بھی نہیں جا سکتا اور جب وہاں کہا گیا ہے کہ دائیں طرف چلو تو وہاں دائیں طرف نہیں کوئی جا سکتا بہت سارے لوگ ہیں کہ جو یہاں سے چلے جاتے ہیں سعودی عرب وغیرہ وہاں پر رائٹ کا قانون ہے مطلب دائیں طرف چلتے ہیں اور یہاں چونکہ بائیں طرف کے عادی ہوتے ہیں تو پہلے ابتدائی دنوں میں بڑے ایکسیڈنٹ کے مواقع ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ، بلکہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ ہم گاڑی کے اندر جب بیٹھ دیتے ہیں تو ظاہر مطلب ہے کہ بیٹھنے بھی رائٹ اور لیفٹ میں بڑا فرق ہوتا ہے، ڈرائیور جس سیٹ پہ بیٹھتا ہے تو وہ مطلب ظاہر ہے جہاں لیفٹ کا قانون ہوتا ہے تو وہاں وہ ظاہر مطلب رائٹ پہ بیٹھتا ہے، اور جہاں پر رائٹ کا قانون ہوتا ہے وہاں پر لیفٹ پہ بیٹھتا ہے. تو انسان غلطی سے مطلب جب عادت نہیں ہو تو پھر وہ اس طرف چلے جاتا ہے جو اس کی جو اس کا طرف نہیں ہوتا، مطلب یہ ایسا ہوتا ہے. لیکن انسان بہت جلدی اپنے آپ کو عادی کر دیتا ہے، کیونکہ قانون چونکہ وہی ہے تو اس وجہ سے انسان کو ظاہر مطلب ہے کہ یعنی اس میں خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کہیں میں غلطی نہ کر جاؤں. تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو ہر چیز کے بارے میں یہ دیکھنا ہو کہ اللہ پاک نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے. اپنی طرف سے ہم کسی چیز کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. ہاں جی، ہمیں وہی کرنا ہے جو اللہ جل شانہ نے ہمیں بتایا. اب دیکھ لیں، اللہ جل شانہ نے فرمایا کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو. کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو. اسراف حرام ہے، اور کھانا پینا جو جائز کھانا پینا ہے وہ حلال ہے. جائز کھانا پینا حلال ہے. اصل میں حلال و حرام دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے اس کو حرام مال سے کمایا ہو تو چاہے وہ حلال چیز بھی ہو حرام ہو جائے گی. بس ذبیحہ حلال ہے، مثلا آپ نے بالکل صحیح طریقے سے ذبیحہ کیا ہے، لیکن جس پیسے سے آپ نے لیا ہے وہ پیسہ آپ کا حرام ہے تو وہ بھی آپ کے لیے حرام ہے. آپ کہیں گے تو ظاہر مطلب ہے کہ حرام کا گناہ ہوگا، حرام کو آپ پیٹ میں بھر رہے ہوں گے. اور اگر حلال پیسے سے کوئی جانور خرید لیا، اس کو ذبح سے ہی نہیں کیا، مردار ہو گیا، تو اس کا کھانا بھی حرام ہے کیونکہ آپ نے طریقہ صحیح اختیار نہیں کیا. تو اسی طریقے سے مطلب یہ کہ ہم لوگ کو کھانا پینا کی اجازت ہے، لیکن حلال کھانے پینے کی اجازت ہے. یعنی جو پیسہ حلال ہو وہ بھی، اور دوسری بات یہ کہ اس کا صحیح طریقے سے مطلب یعنی کہ اس کو استعمال کیا گیا ہو، یعنی مطلب یہ کہ حرام طریقے سے استعمال نہیں کیا گیا ہو، صحیح طریقے سے. مثال کے طور پر اب دیکھیں بعض دفعہ یہ رسومات ہوتے ہیں. ہاں جی، ابھی رسومات میں جائز پیسے بھی اگر کوئی لگائے گا تو ظاہر وہ رسم کی وجہ سے وہ ناجائز ہو جائے گا. ہاں جی، تو اب ظاہر مطلب ہے کہ اس کو نہیں کہنا ہوگا. تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ ایک مطلب مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہے وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے اور صحیح پیسے ذبح کرتا ہے تو حرام ہوگی، مطلب ظاہر اس کو کوئی نہیں کہا سکتا. تو یہ بات ہے کہ ہمیں کھانے پینے کی جو جائز چیزیں ہیں ان کے کھانے پینے کی اجازت ہے، لیکن اس میں بھی اسراف کی اجازت نہیں ہے. اس میں بھی اسراف کی اجازت نہیں. مثلا مثال کے طور پر مجھے ایک آدمی کا کھانا پکانا ہے تو مجھے بلا وجہ دو آدمیوں کا نہیں پکانا چاہیے الا کہ میں اس کو آگے جا کر کسی کو دے دوں، تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ضائع ہو گیا تو میرے ذمہ ہو گیا. اسراف کے میں بہترین مثال اگر آپ کو دوں تو ایسا ہے کہ جیسے آپ کسی بوفے میں مطلب دعوت میں شریک ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں جتنا، اس سے تین گنا چار گنا آپ اس میں ڈال لیں، اور ایسا ہوتا ہے. تو اب کھائیں گے تو آپ اتنے جتنے کہ آپ کہہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ تو آپ کہہ نہیں سکتے. لیکن اس وقت جو ابتدا میں حرص ہوتا ہے اس حرص کی وجہ سے آپ بہت ڈالیں گے، نتیجتاً پھر جب کہہ نہیں سکتے تو ادھر ادھر رکھ کے بس چلے جائیں گے. یہ بوفے والے جو ہیں نا مطلب وہ جو ہوٹل ہوتے ہیں وہ بھی اس کو جانتے ہیں. مطلب وہ ظاہر اگر آپ اس کو سروس کے طور پر سرو کرنے والی بات کریں گے تو آپ کو سستا وہ دیں گے پیکج. مثال کے طور پر اگر اس طریقے سے 50,000 کا پیکج آپ کو دیتا ہے تو اگر آپ بوفے کا کریں گے تو 1.5 لاکھ کرے گا، کیونکہ ان کا وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ تو اب اتنا سارا کھانا ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ اسراف ہے. تو کلو و شربو، آپ کو لوگوں نے بلائے کھانے کے لیے، کھاؤ بولا تو صرف ہو، لیکن اسراف نہ کرو. تو صلی اللہ پاک نے آپ کے لیے کھانے پینے کی چیزیں مطلب یعنی وہ بنائی ہے، کھاؤ لیکن اسراف نہ کرو، اسراف نہ کرو. تو اسراف سے بچنا ہے، کیونکہ اسراف جو ہے نا انسان کے اوپر الٹ ہو جاتا ہے. یعنی گویا کیسے الٹ ہو جاتا ہے، یعنی ایسا ہے کہ پھر وہ جو مطلب اللہ پاک نے فراوانی رکھی ہوتی ہے وہ فراوانی بعض دفعہ روک دی جاتی ہے. اسراف اصل میں اس کو بھی کہتے ہیں کہ گناہ کے کاموں میں خرچ کیا جائے, اور اس میں وہ خرچ بھی داخل ہے جو بلا ضرورت شدید طاقت سے زیادہ جائز کاموں میں خرچ کیا جائے, کیونکہ اس کا انجام بے صبری اور حرص اور بدنیتی ہوتا ہے. ان میں دو قسم کے کاموں میں اسراف آ جائے گا, ایک تو یہ کہ گناہ کے کام میں خرچ کیا جائے. اصل میں قرآن پاک میں دونوں کے لیے الگ الگ الفاظ ہیں. ایک لفظ ہے اسراف کا, کلو واشربوا ولا تسرفوا, اور ایک ہے لفظ تبذیر, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, بے شک بیجا اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں. بیجا اڑانے والے کیا ہے؟ وہ جو ناچ گانے میں خرچ کرتے ہیں, کمکمیں لگانے میں اور فضول چراغان کرنے میں یہ جو خرچ کرتے ہیں, یہ جو بیجا, یہ بیجا اسراف ہے, یہ بیجا خرچ ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے. اچھا, اب اس بیجا خرچ میں بعض دفعہ اتنا ایسا آ جاتا ہے کہ پولیس والوں کو کچھ پیسے دے کر وہ اسٹریٹ لائٹ سے وہ چیزیں لگا لیتے ہیں, وہ کمکمیں, یعنی بجلی قوم کی خرچ ہوتی ہے, اور جو ہے نا مطلب ہے کہ یعنی آپ بھیجا مطلب وہ رسومات وغیرہ بھی کرتے ہیں. تو گویا کہ حرام در حرام در حرام در حرام والا سلسلہ چلتا رہتا ہے. یعنی ایک دفعہ اللہ پاک سے انسان کا خوف ختم ہو جائے, اس کے بعد پھر کچھ بھی نہیں. اذا لم تستحی افعل ما شئت, جس وقت تم میں حیا نہیں رہا اس وقت جو مرضی کرو, پھر اس وقت آپ کے اوپر کون پابندی لگا سکتا ہے؟ پھر تو آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. تو اللہ تعالیٰ سے جب تک حیا ہے اس وقت تک تو انسان بچتا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ سے حیا نہیں رہا اس کے بعد پھر انسان جو مرضی کرے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. آپ ظاہر چیزوں میں روک دیں گے, اندرونی چیزوں میں کیا روکیں گے, وہ آپ کو کیا پتہ چلے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی, حلال کو حرام قرار دینا نہیں ہے اور نہ مال کو ضائع کرنا ہے, بلکہ زہد یہ ہے جو کہ جو تیرے پاس موجود ہے اس سے بے رغبتی اس سے زیادہ نہ ہو جو اللہ جل شانہ کے پاس ہے. مطلب یہ ہے کہ گوئے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ جو تیرے پاس ہے اس کے ساتھ زیادہ آپ کا جی نہ لگا ہو, بلکہ جو اللہ کے پاس ہے اس کے ساتھ آپ کا جی زیادہ لگا ہو, یہ زہد ہے. ہاں جی, اس میں کسی حلال چیز کو حرام قرار دینا نہیں ہے. مثال کے طور پر آدمی کہتے ہیں میں گوشت نہیں کھاتا تو میں زائد ہو گیا, نہیں ایسی بات نہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ گوشت دے رہے تو گوشت ضرور کھاؤ, لیکن اس کے ساتھ جی نہ لگاؤ کہ اگر نہ ملے تو آپ پریشان ہو. ہاں جی, مطلب یہ والی بھی نہیں, جائز طریقے سے حلال طریقے سے ملے تو ضرور کھاؤ, سنت سمجھ کے کھاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گوشت کھایا, لہذا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ بات ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ جی لگا اور پھر آپ اس کے لیے حرام کے ارتکاب کرنے لگے اور اس کے لیے مطلب ظاہر آپ کو اپنے آپ کو دوسری چیزوں میں مشغول کرنا پڑے, وہ ٹھیک نہیں ہے, اس سے بچنا چاہیے. تو زہد میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق دنیا کی چیزوں کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ اللہ پاک کے ہاں جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہوتا ہے. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات کیا فرمائی تھی, آخری جو باتیں تھیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندے کو اختیار دیا گیا ہے کہ جو یہاں کی چیزیں وہ لینا چاہتے ہیں یا جو اللہ کے پاس ہے وہ لینا چاہتے ہیں, تو اس بندے نے وہ چیزیں لے لی جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے, ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تمام ملا کچھ دوسرا ہے. ہاں جی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آخر میں جو آخری الفاظ کیا تھے, بل الرفیق الاعلیٰ, اب تو رفیق الاعلیٰ درکار ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی تعلق ہمارا قلبی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو. یہاں پر تو گزارا ہو, یہاں پر تو ہم لوگ وہ کرے جس کی گنجائش ہے, بس اجازت ہے, اتنا کر لے کوت لائے موت, باقی وہاں جو ہے نا اصل ہمارا کام ہے. تو اس کے اوپر ہمارا انحصار ہو, اسی کے لیے ہمارا مطلب جو ہے نا سارا انتظام ہو, تو یہ پھر ہے زہد. ایک بادشاہ تھے, تو ایک مطلب اس طرح فقیر آئے تو اس کو کہا السلام علیکم یا ایو زاہد, بادشاہ کو کہا. تو بادشاہ بڑے حیران ہو گئے, انہوں نے کہا مجھے آپ زاہد کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کیوں؟ نہیں کہا مجھے میں آپ کو زائد نظر آتا ہوں، یعنی میں تو بادشاہ ہوں تو میں تو بہت کچھ رکھتا ہوں. فرمایا کہ کیا آپ نے توڑے پہ قناعت نہیں کیا، آخرت کا مال زیادہ ہے آخرت دنیا کا زیادہ ہے؟ انہوں نے کہا آخرت کا ہے. انہوں نے کہا آپ نے آخرت کی چیزوں پر تکیہ کیا ہے، دنیا کی چیزوں پر تکیہ کیا ہے؟ تو بادشاہ فوراً سمجھ گیا اور کہا کہ جزاک اللہ، مطلب یہ کہ آپ نے صحیح کہا. آئیے تو یہ بات ہے کہ زائد جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو چیز ہوتی ہے اس کے اوپر اس کا تکیہ ہوتا ہے، اسی کو لینا چاہتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو یہ سمجھے خدا تعالیٰ سب کاموں کا بنانے والا ہے تو دنیا میں اس کا قلب مشغول نہیں ہوگا. اصل زہد یہ، اور لوگ جو حلال چیزوں کا مطلب جو ہے نا وہ یعنی ہوتا ہے استعمال ترک کر دیتے ہیں یا مال کو ویسے اڑا دیتے ہیں، اس کا نام زہد نہیں ہے. مجھے اللہ پاک نے اچھے کپڑے دیے ہوئے ہیں الحمدللہ، اب میں خود ہی اس میں سے ٹاکیاں لگانا شروع کر لوں تو کیا زہد ہوگا؟ یہ نمائش ہوگا، زہد نہیں ہوگا، یہ نمائش ہوگا. میں مختلف رنگوں کے ٹاکیاں اس میں لگا دوں، یہ آج کل کے ملنگ اس طرح کرتے ہیں نا، مختلف رنگوں کے کپڑے بنا دیتے ہیں. ہاں بھائی یہ کس سے کوئی زائد نہیں بنتا، اس سے کوئی زائد نہیں بنتا. زائد تو اس سے بنتا ہے کہ جو اللہ دے اس پر آپ صاحب رکان ہو. ہاں جی تو یہ چیز جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اگر اچھا دیا تو ضرور اس کو بھی صفا اما بے نعمت ربک فحدث، اللہ پاک کا قرآن پاک میں کان فرمایا حکم ہے کہ جو اللہ پاک نے تجھے نعمت دی اس کا بیان کرو. ایک دفعہ ایک غریب نواں آدمی تھے تو حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کچھ ہدیہ دے دیا، یہ لے لی. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ ذرا تھوڑا سا اپنے کپڑوں وپڑوں کا ذرا انتظام کر لیں. انہوں نے کہا حضرت میں تو مجھے تو اللہ پاک نے بہت کچھ دیا ہے. تو حضرت نے فرمایا پھر آپ کے اوپر اس کو نظر بھی آنا چاہیے نا، تاکہ پھر کسی اور کو یہ ضرورت نہ ہو کہ آپ کے ساتھ اس قسم کی بات کر سکے، پھر آپ کے اوپر یہ نظر بھی آنا چاہیے. تو یہ بات ہے کہ اگر اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے تو اس کو استعمال بھی کریں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمارے حضرت نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت مالدار تھے، مطلب خاندانی نواب چلے آ رہے تھے، تو مرسیڈیز گاڑی تھی ان کی، تشریف لایا کرتے تھے اس میں. تو ایک دفعہ حکیم اختر صاحب تشریف لائے تھے تو حکیم صاحب بیان فرما رہے تھے، فرمایا بھائی نواب صاحب کے مرسیڈیز کو دیکھ کر ذرا دوسری ذہن نہ بنائیں، پانی برف اس وقت تک برف ہوتے جب تک پانی نہ بن جائے، پانی بن گیا تو پھر برف کے حکم میں نہیں ہوتا. اب نواب سے ایسا نہیں ہے، اب نواب صاحب کا دل ان چیزوں کے ساتھ نہیں لگا ہوا. ہاں تو یہی بات ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، تو بس یہی بات ہے. ارشاد فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روحمی نے جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں القاع کیا کہ کوئی جاندار نہیں مرے گا جب تک کہ اپنا رزق پورا نہ کرے، خبردار بس اللہ سے ڈرو اور طلب معاش میں معنی روی اختیار کرو، اور رزق میں دیر ہونا تم کو اس بات پر ہرگز برنگ اختیار نہ کرے کہ اس کو اللہ کی نافرمانیوں کے ذریعے طلب کرو، کیونکہ جو اللہ کے پاس ہے وہ حاصل نہیں کیا جا سکتا مگر اس کی فرما برداری کے ذریعے سے. سبحان اللہ، چونکہ اللہ پاک نے رزق مقرر کیا ہے اس کے لیے حالات خود بخود بنتے جائیں گے، ایسے بنتے جائیں گے کہ وہ رزق پورا ہوگا. ایک ہوتا ہے فیڈ بیک کنٹرول سسٹم، ایک ہوتا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ ان پٹ کنٹرول سسٹم. ہاں جی فیڈ بیک کنٹرول سسٹم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ٹارگٹ مقرر کیا ہے کہ مجھے یہ چیز ایسی چاہیے. مثلاً آپ ایک فیکٹری میں ایک تار مطلب جو ہے نا وہ بنانا چاہتے ہیں، خاص کوالٹی کا تار ہے، تو آپ نے اس کے کمپیوٹر کو بتا دیا کہ اس کا ٹمپریچر مطلب اس کا ٹمپریچر یہ ہو، اس کا ہیومیڈیٹی یہ ہو، اس میں یہ چیزیں موجود ہو، اور کنویئر کا بیلٹ جو ہے نا مطلب اسپیڈ پہ جائے گا تو اس سے یہ چیز بنے گی. یہ تو آپ نے کیلکولیٹ کیا، لیکن باہر جا کر جو کاغذ بن رہا ہے اس کی کوالٹی کنٹرول ہو رہا ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر کتنی ہیومیڈیٹی ہے، اس کا مطلب کتنا تھکنیس ہے، اس کا کتنا مطلب وہ ہے شائننیس ہے، وہ ساری چیزیں اس کو بیک کیلکولیشن کر کے وہ بیچتا ہے کہ نہیں یہ آپ جو نکال رہے صحیح نہیں ہے، اس میں یہ چیز اتنا کرو چیز کر لو، تو یہ پھر اس کے مطابق جب ہو جاتا ہے اس کو فیڈ بیک کنٹرول سسٹم. یعنی آپ نے اپنا جو ٹارگٹ ہے وہ اسپیسیفائی کیا اور باقی نظام اس کے مطابق چلے گا. تو اللہ پاک نے رزق کو مقرر کیا ہوا ہے، ٹارگٹ مقرر ہے، اب جو بھی کریں گے وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ اس کے مطابق ہی ہوگا. بالآخر رزلٹ اتنا ہی رزق آئے گا. ہاں جی بالآخر رزلٹ اس کا اتنا ہی. آپ بے شک بہت کرے کوشش. ہاں جی تو اب جب ایسے ہی ہے تو کیوں نہ اس کو جائز طریقے سے کماؤ. حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک دفعہ گھوڑا پاس تھا, زین بھی اس کے اوپر تھا, نماز کا وقت آ گیا, ایک صاحب کو گھوڑا تما دیا, یہ گھوڑا ذرا آپ لیں اور میں ذرا نماز پڑھ کے آتا ہوں. نماز پڑھ کے آ گیا تو گھوڑا موجود تھا, زین نہیں تھا اور آدمی بھی نہیں تھا. اس نے کہا انہا لے رہا ہمارا, یہ تو مسئلہ ہو گیا. خیر گھوڑے کو لے کر پاس ہی کباڑی دکان جاتا اس کے پاس پہنچ گیا کہ زین لے لیں. تو انہوں نے کہا جی زین آپ کے پاس ہے. کہتے ایک صاحب دو درم کا دے کے گیا ہے تو وہ آپ لے لیں. تو ایک افسوس, میں نے بھی اس کو دو درم دینے کی نیت کی تھی, یعنی اگر یہ نہ لے جاتا اس کو تو میں نے اس کو اس انتظار کی اور وہ جو رکوالی ہے اس کے دو درم دینے تھے, اس نے بلا وجہ اپنے رزق کو حرام کر دیا. دو درم تو میں بھی دے رہا تھا. تو اس طرح ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان جلدی مچاتا ہے, جلدی آدمی کہتا ہے بس مجھے جلدی وہ چیز مل جائے, تو پھر یہ ہے کہ وہ اپنے لیے کچھ سامان خرابات بنا لیتے اور نقصان ہو جاتا ہے. حالانکہ اللہ پاک نے اپنا نظام بنایا ہوتا ہے, اپنا نظام بنایا ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول, وہ اپنے لڑکپن میں میں نے مطلب جب مولانا صاحب کے پاس تھے تو خواب دیکھا تھا. خواب میں حضرت نے تعبیر دی کہ انشاءاللہ آپ کی مطلب جو ہے نا وہ اچھا رہے گا آپ کے لیے سب, یہ سب معنی معیشت اور تمام چیزیں. لیکن ابتدا میں بڑے مشکل حالات آ گئے, بڑے مشکل حالات آ گئے. یعنی خیر وہ تفصیل میں نہیں جا سکتا, لیکن وہ حالات اللہ تعالیٰ نے گزار دیا. پھر اس کے بعد جیسے کہ حضرت نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے بہت آسانی کر دی. تو اس کا مطلب یہ کہ یعنی اس میں یہ والی بات ہوتی ہے کہ اس وقت ہمیں لوگ نصیحت کرتے تھے کہ شبیر صاحب ویسے جو ہے نا مطلب وہ کرتے بغیر, آج کل سفارش کے اور بغیر رشوت کے آج کل کام نہیں ہوتا, یہ رشوت کیوں نہیں دیتے؟ تو اس کا نوکری اس لیے نہیں ہو رہی کہ رشوت نہیں دے رہا. تو مجھے تکلیف ان باتوں سے ہوا کرتی تھی کہ لوگ, آخر میں ان کے گھر سے تو نہیں کہتا ہوں کہ ان کو تکلیف ہے میں اپنے گھر سے کہتا ہوں. خامہ خواہ لوگوں کو پریشانی ہے کہ مطلب جو ہے نا وہ مجھے مشورے دے رہے کہ آپ حرام کام کر لیں, حرام کام کے ذریعے سے آپ اپنی نوکری کریں. اللہ پاک نے کروا دیا, اور جب کروا دیا تو اس طریقے سے کروا دیا کہ جو خود بے روزگار تھا وہ میرے لیے ذریعہ بن گئے. جو خود بے روزگار تھا وہ میرے لیے ذریعہ بن گئے, اس نے میرے لیے کچھ راستہ بنا دیا اور ہو گیا تھا کام اس پہ. تو یہ تو وہ تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی, اللہ جل شانہ زندہ سے مردہ نکالتے ہیں, مردہ سے زندہ نکالتا ہے, اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ مشکل حالات سے یعنی اچھے حالات نکالتے ہیں, اچھے حالات سے مشکل حالات نکالتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جس کو اب بہت اچھی نوکری ملی ہے یہ شاید بہت اچھا ہے, نہیں ایسا نہیں ہے. ممکن ہے کہ اسی نوکری میں آگے جا کے پھنس جائے اور وہ پھر یہ ہے کہ اس کو جان کے لالے پڑ جائے, ہوتا ہے اس طرح. تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ کیا ہو جائے. میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھو ایک شخص ہے, وہ جا رہا ہے بائیر اور ٹکٹ لینا چاہتا ہے, لیکن جیسے پہنچ جاتا ہے تو اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ ٹکٹ ختم ہو گئی, مطلب سیٹیں ختم ہو گئی, بس ساری چیزیں بک. یہ بہت باری دل کے ساتھ مطلب آ رہا ہے گھر کی طرف کے افسوس مطلب جا کر میں نہیں جا سکا. اور ابھی یہ گھر پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جہاز کریش ہو گیا جس جہاز میں اس نے جانا تھا. اب پہلے تو یہ بہت پریشان ہوا تھا کہ یہ مجھے ٹکٹ کیوں نہیں ملا, اور بعد میں کہتے ہیں اچھا ہوا کہ میں اس میں نہیں بیٹھا تھا. پھر لوگ کو بتاتے دیکھو نا اگر میں اس میں سوار ہوتا تو میں بھی انہی لوگوں میں شامل ہوتا. ہاں جی تو بس یہی بات ہے. قارون کا قصہ تو قرآن میں موجود ہے. یہ قارون زینت کے جو اسباب تھے اس کے, مثلاً کپڑے اور آج کل کے لحاظ سے میں دیکھوں تو لوگوں کو سمجھ آئے گی اس وقت کے حالات مجھے کیا معلوم کہ کیا تھے. مثلاً گاڑیاں اس کی اور زبردست کلپ لگے ہو جو ہے نا مطلب وہ جب کیا ہے اور جشم قدم مختلف قسم کے نوکر چاکر آگے پیچھے سب جو ہے نا مطلب چل رہے ہیں, ہٹو بچو سب کچھ ہو رہا ہے. تو جن لوگوں کو یہ چیزیں پسند ہوتی ہے تو ان کے منہ میں پانی بھرا جاتا ہے کہ کاش ہم بھی ایسے ہوتے. تو قرآن پاک میں اسی کا ذکر ہے کہ ان لوگ کچھ لوگوں نے کہا کاش ہم بھی قارون جیسے ہوتے کہ ہمیں بھی یہ مزے حاصل ہوتے. صبح جس وقت اللہ پاک نے اس کے لیے زمین میں دنسنے کا حکم فرمایا کہ بما مال مطلب جمتا, وہ زمین کے اندر دنسایا جا رہا تھا تو لوگ کہتے شکر الحمدللہ کہ ہم ان کے ساتھ نہیں تھے ورنہ ہمارا بھی یہ حال ہوتا. ہاں جی یہ بات صحیح ہے, یعنی واقعتاً حکومتوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. بعض کی حکومت ہوتی ہے تو وہ جو ہے نا لوگ ان کے سمجھ دے گا ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے, ایش ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. جب ساتھ ہو جاتے حکومت الٹ جاتی ہے, وہ معتوب لوگوں میں آ جاتے ہیں. جو جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کام خراب ہو جاتے ہیں, ان کا بڑی پریشانی ہو جاتی. ہاں جی تو یہ کیا پتہ چلتا ہے کسی کا کہ کس وقت کیا ہو جائے. ہاں جی اس وجہ سے اپنے رزق کو حرام نہیں کرنا چاہیے, حلال طریقے سے اپنے رزق کو کمانا چاہیے. اور فرمایا کہ اگر نافرمانی کی حالت میں روزی ملے تو وہ نعمت نہیں بلکہ دو جہان میں وبال جان ہے, یہاں تک اس کی وجہ سے چین نہیں مل سکتا اور آخرت میں نافرمانی پر عذاب الگ ہوگا. واقعتاً جو لوگ حرام کماتے ہیں بے شک آپ کو بڑے مزے والے نظر آئیں گے, لیکن ذرا ان کے قریب ہو کر جائے دیکھ لو کہ کتنے پریشانی میں ہے, پھر آپ کو پتہ چلے گا. ہاں جی پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنے پریشانی میں ہے. ایک صاحب میرے پاس ادھر بیٹھا ہوا تھا, آیا تھا, مجھے کہتے شاہ صاحب کیا کریں میرے تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ تنخواہ ہے. وہ ذرا حرام کاروبار میں تھا, وہ سودی 3 لاکھ سے زیادہ تنخواہ ہے میری, 10-12 تاریخ کے بعد میرے پاس کچھ نہیں ہوتا, میں کریڈٹ پر پھر سودا کرتا, میری کیا حالت. یعنی جیتا جاگتا ہوا کیا ادھر بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا اپنے لیے کوئی جائز کاروبار تلاش کر. ایک صاحب آیا تھا جس نے خانقاہ بنائی ہے, انجینئر تھے آرکیٹیکٹ تھے, کوئی لے آیا تھا اس کو, تو بڑا فرم تھا اس کے ملے لاہور میں, ماشاء اللہ کام کر رہے ہیں ابھی بھی. تو وہ کہتے شاہ صاحب میرا سارا کاروبار ٹپ ہو کے بیٹھ گیا ہے, پیسے پنسے ہوئے ہیں, قرض پہ قرض لے رہا ہوں, ہاں جی کام چلانا مشکل ہے, کیا کروں, میرے لیے کچھ طریقہ بتائے. اب مجھے صحیح بات ہے کہ بالکل کوئی ڈیٹیل معلوم نہیں تھا اس کے کاروبار کا ہے تمام چیزوں کا, من جانے باللہ ایک زبان پہ بات جاری ہو گئی. میں نے کہا آپ کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے, کہتے ہاں. میں نے کہا اس کو چھوڑ دو, تیس بار سارا کام کریڈٹ کارڈ پہ ہوتا ہے, ہم کیسے اس کو چھوڑ دیں. میں نے کہا یہ تو میں نہیں کہوں گا آپ کو, کیونکہ میرے فیلڈ نہیں ہے, میں کیسے آپ کو سمجھاؤں کہ کریڈٹ کارڈ سے کیسے چھٹکارا مل سکتا ہے. یہ آپ کا کام ہے, آپ اپنے ذہن لڑائیں, اپنے عقل استعمال کریں, کریڈٹ کارڈ سے اپنی جان چھڑائے, اس کے بعد پھر اللہ کی مدد ہوگی انشاءاللہ. انہوں نے کہا چلو شاہ صاحب میں کوشش کرتا ہوں. تقریباً 3 مہینے کے بعد آئے, مجھے کہا شاہ صاحب بہت مشکل سے میں نے اپنا پیچھا چھڑایا, مجھے پتہ ہے کہ مجھے کتنی مشکل پڑی, لیکن الحمدللہ میں نے اسے پیچھے چھڑا ہی دیا. میں نے کہا شکر الحمدللہ. پھر 1 مہینے کے بعد اس کا سگنل آیا, اللہ کا شکر ہے میرے سارے چیکس ریلیز ہو گئے, اب اللہ کا شکر میں نے سارے قرض ادا کر دیے, کام چل پڑا. اور اس سال حج پہ بھی اللہ پاک نے جانے کی توفیق عطا فرمائی, حج بھی کر لیا. ہاں جی اس کے بعد پھر آیا کہتے یہ خانقاہ میں خود اپنے ہاتھ سے بناؤں گا, یہ مطلب یہ لاکھوں روپے لیتے ہیں ڈیزائن کے تمام چیزوں کے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان سے 1 پیسہ بھی نہیں, اور ہر اہم کام پہ موجود ہوتے تھے, ترتیب مطلب بنانا ہو, یہ کرنا ہے اس طرح ہو, یہ کرنا ہے اس طرح. الحمدللہ دیکھو تھوڑی جگہ میں اللہ پاک نے بہت اچھی جگہ بنائی ہے. تو یہ اللہ پاک کا نظام ہے. اب دیکھو اب اس طرح بننا اس کا لکھا تھا کہ اس طرح بنے گا, ان کو حالات پیش آئے, اب حالات ہم نے درست توڑے کیے, اللہ نے یہ درست کر لیے, اللہ نے پھر اس کے دل میں ڈالا, پھر اللہ کے حکم سے اس نے کام کیا. نہ ہم نے اس سے ریکویسٹ کی نہ کچھ اور، سارا کچھ اللہ پاک نے کام کرا دیا. ہاں جی بس یہی ہوتا ہے. ہاں جی تو اللہ پاک کی طرف ہماری نگاہ ہونی چاہیے. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ ہم جب دینی کام شروع کریں گے تو یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. کچھ بھی نہیں پتہ کیا ہونا چاہیے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ ہی چلاتا ہے. تم جتنا کر سکتے ہو شروع کر لو، اپنے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالو. زیادہ بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے لوگوں کے ذمہ دار نہیں بننا، ہم نے خادم بننا ہے. خادم ذمہ دار تھوڑا ہوتا ہے، خادم تو خدمت کرتا ہے نا، باقی تو کام ہوتا ہے نہیں ہوتا، وہ تو اپنے جتنے اس کی جان ہے وہ اس کے مطابق ہو. اب مثال کے طور پر میں خادم ہوں، مجھے کوئی یہ تو نہیں کہنا کراچی باقی یہ کام کرو. اب کراچی تو میں نہیں باغ سکتا، البتہ مجھے کہتے ہیں بازار سے فلاں چیز لے آؤ تو میں لے آؤں گا. یہ میرے بس میں ہوگا، موٹر سائیکل میرے پاس ہوگا تو موٹر سائیکل پہ چلے جاؤں گا، موٹر سائیکل سے کام ہو جائے گا. موٹر سائیکل نہیں ہوگا تو کوئی اور چیز، پیدل بھی. لیکن بہرحال یہ ہے کہ جتنے میرے بس میں ہوگا وہی کام بتائے گا نا، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا. تو اس میں یہی ہے کہ کام کے لیے انسان اپنے آپ کو پیش کر لے، باقی کام لینا خدا کا کام ہے، پھر وہ لیتا ہے کام. تو ہم نے یوں کیا کہ ہم نے ایک دفعہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے، ہم نے کہا آج سے انشاءاللہ ہمارا ڈرائنگ روم جو ہے یہ عصر سے لے کر عشاء تک خانقاہ ہے، عصر سے لے کر عشاء تک یہ خانقاہ ہے. یعنی اس میں ہم نے خانقاہ کی نیت سے بیٹھنا ہے. لوگ آتے تھے، ساتھی آتے تھے جو اس وقت ہمارے ساتھی تھے، وہ آتے تھے اور ماشاء اللہ بیٹھتے تھے عصر سے لے کر عشاء تک. ہمارے سارے پروگرام جتنے بھی تھے وہ اسی کے مطابق ہی چلتے تھے. ہاں جی پھر بعد میں لوگوں کو خود ہی احساس ہو گیا کہ یہ جگہ تو تھوڑی ہے کیونکہ لوگ زیادہ ہو گئے. اچھا اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ مجھے نہیں بلایا، مجھے نہیں بتایا، خود ہی میٹنگ کی اور 7,000 روپے کرایا. پھر انہوں نے ایک مکان لے لیا اس وقت. اس وقت ذرا مل جاتا تھا 7,000 روپے، اب تو نہیں مل سکتا. ہاں جی تو 7,000 روپے کرایے پر مکان لے لیا، اس میں کچھ ماڈیفیکیشنز بھی کی خانقاہ کے لحاظ سے، اور ماشاء اللہ خانقاہ ہمارا جدا نظام چل پڑا. پھر مجھے اللہ پاک نے بڑا گھر دے دیا. دو پورشن تھے اس میں، ایک پورشن خانقاہ ہو گیا، ایک پورشن میں ہم رہتے تھے. پھر ہمارے یہاں گھر خالی ہو گیا تو اس میں بھی دو پورشن تھے، اس میں ایک گھر پورشن خانقاہ ہو گیا، ایک میں ہم رہنے لگے. پھر اللہ پاک نے جگہ تھا، اور پھر اللہ پاک نے جہانگیرہ میں بہت بڑی جگہ عطا فرمائی. تو یہ من جانب اللہ انتظام ہے. ہم نے شروع کہاں سے کیا یہ ہمیں بتایا. جتنا ہماری بس تھی اتنے سے شروع کیا، باقی تو اللہ تعالیٰ در کھولنے والے ہیں. وہ تو ہمارے کام نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا مطلب یہ کریں گے. تو بہرحال اس لیے میں کہتا ہوں اللہ نے جتنا لکھا ہے وہ مل کے رہے گا، وہ مل کے رہے گا. حتیٰ کہ آپ نہیں کہنا چاہیں گے پھر بھی کلا دیا جائے گا. یہ بھی بات ہے، بعض دفعہ زبردستی بھی کلایا جاتا ہے، پھر بھی کلایا جائے گا. تو اس وجہ سے ہمیں حرام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حرام کو ہم نہ کریں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، عرض کیا اے اللہ کے رسول، تحقیق جب میں گوشت کھاتا ہوں مجھے نفسانی اشتغال ہو جاتا ہے، اور اسی لیے میں نے گوشت کو اپنے اوپر حرام کر لیا. اس پر آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا، یعنی ایمان والے حرام نہ ٹھہراؤ ان پاک چیزوں جو کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیے، اور حد سے تجاوز نہ کرو. حد سے تجاوز نہ کرو کا مطلب یہ ہے کہ جتنا درکار ہے اتنا لو. بلا وجہ حرص نہ کرو. حرص کی کوئی لمٹ نہیں ہے، خواہشات کی لمٹ نہیں ہے، ضرورت کی لمٹ ہے. ضرورت آپ کی پوری ہو سکتی ہے لیکن خواہش پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ خواہش، ہر خواہش کا ڈانڈا دوسرے خواہش کے ساتھ ملا ہوا ہے. لہذا آپ کی جتنی خواہشات پوری ہوں گی اس سے آگے ان کا سر نکلا ہوگا. ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. مطلب ظاہر خواہشات اس کا کیا شمار ہے؟ آپ پتہ نہیں کیا سے کیا خواہش کرنے لگے تو وہ جو ہے نا مطلب یہ اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے. جس نے کائنات نسی کی ہو وہ ہمیشہ پریشان رہے گا، جس نے کائنات نہیں سیکھی ہو وہ ہمیشہ پریشان رہے گا، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ حرص کا کوئی ڈائمنشن نہیں ہے. تو آپ جتنا بھی آپ مطلب لیں گے سیٹسفائی نہیں ہو سکیں گے. ہاں جی، ایک لفظ ہے میڈیکل میں، وہ کہتے ہیں پرورشن. پرورشن بھی یہی چیز ہے، یا جس کا کوئی لمٹ نہیں ہوتا، انسان سیٹسفائی نہیں ہوتا کسی بھی چیز سے، تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا اینڈ ریزلٹ خودکشی ہوتا ہے، خودکشی، اپنے آپ کو مار دیتے. یہ یہاں پر تو ایسی صورتحال نہیں ہے، لیکن یہ جو بہت خوشحال ممالک ہے وہاں خودکشیاں اسی وجہ سے ہوتی ہیں اور زیادہ ہوتی ہیں. جو بہت خوشحال ممالک ہے یا جن کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے وہ اس پہ خودکشی کرتے ہیں کہ آخر سیٹسفیکشن کب ملے گی. دیکھو نا، میں آپ مجھے اگر تھوڑا سا وہ ہے نا کہ خواہشات میری پوری نہیں ہو رہی، تو میں سمجھوں گا کہ یہ خواہش پوری ہو جائے گی تو پھر شاید یہ خواہش تو پھر شاید میں سیٹسفائی، یہ چانس فیکٹر رہتا ہے کہ شاید میں سیٹسفائی ہو جاؤں. یہ امید پہ دنیا قائم ہے والی بات چلتی ہے. لیکن جس کی ساری خواہشیں پوری اور پھر بھی سیٹسفائی نہ ہو تو کیا کرے پھر؟ پھر اس کے پاس کیا رزلٹ ہو سکتا ہے؟ آخر میں خودکشی کر لیتا ہے. ہاں جی، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. یہ زندگی بہت مشکل زندگی ہے پھر اگر اس طرح ہو. اس میں اس کی ممانعت ہے کہ حلال چیز کے ساتھ اعتقاداً یا عملاً حرام کا برتاؤ کیا جائے، یعنی اس کو حرام سمجھ لیا. البتہ کسی وجہ سے مثلا بیماری یا ریاضت مجاہدہ وغیرہ کے باعث حلال چیز کا استعمال وقتی طور پہ ترک کیا جائے تو اس ترک کو ثواب نہ سمجھے بلکہ نفس کا علاج سمجھے، تو پھر اس کا مذائقہ نہیں. فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شکر کرنے والا روزہ دار صابر کی طرح ہے. شکر کرنے والا روزہ دار صابر کی طرح ہے. شکر کرنے والا، شکر کر کے کھانے والا روزہ دار صابر کی طرح. اب مثلا اب دیکھو شکر کرنا کتنا مشکل ہے. آپ کو کوئی نعمت ملے، خوب الحمدللہ شکر کر کے گالیا کرو کہ اللہ تیرا بہت شکر ہے کہ تو نے مجھے نعمت عطا فرمائی، میں اس کا حال نہیں تھا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلمات ہیں. اصل میں ہم لوگوں نے کبھی اس پر غور بھی نہیں کہ کلمات کون سے، اس کا مطلب کیا ہے. الحمدللہ الذی، شکر ہے اس کا، حمد ہے اس کا جس نے ہمیں کھلایا، اطعمنا وسقانا اور ہمیں پلایا، وجعلنا من المسلمین اور ہمیں مسلمان بنایا. سبحان اللہ، یہ کیسے ماشاءاللہ انہیں مطلب وہ خوبصورت کلمات ہیں. تو یہ مطلب ظاہر شکر کر کے کہا لیا کرو اور بے صبری نہ کیا کرو. تو یہ بات ہے. ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جن چیزوں کے بارے میں تمہارا جھوٹا دعویٰ ہے ان کی نسبت اپنے زبانوں کے جھوٹ بنانے سے یوں مت کہہ دیا کرو کہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، جس کا یہ حاصل ہوگا کہ اللہ پر جھوٹ باندھ لو. بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے وہ فلا نہیں پاتے. او ہو، بہت اہم بات، بہت اہم بات، بہت اہم بات. آج ماشاءاللہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے سمجھا دی، الحمدللہ اس کی برکت. حلال اور حرام کا ابھی میں نے ابتدائی میں ذکر کیا تھا کہ حلال کو حلال کہنا ہے، حرام کو حرام کہنا ہے. حلال کو حرام نہیں سمجھنا، حرام کو حلال نہیں سمجھنا، دونوں ایک ہی جیسے جرم ہیں. اس پر یہ بات ہوئی ہے، شروع ابتدائی سے ہوئی، لیکن دلیل ابھی ملی. پہلے یہ بات تھی کہ اللہ نے جس کو حلال بنایا تو تم حرام کیسے کہہ سکتے ہو. اصل بات یہ ہے کہ حلال اور حرام بنانے کا جو اختیار ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو اگر آپ نے اس کو کہہ دیا کہ حلال ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے اس کو حلال بنایا، کیونکہ اور کوئی اور تو بنا نہیں سکتا. اور اگر آپ نے کہہ دیا حرام ہے تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام بنایا ہوا ہے، کیونکہ اور تو کوئی بنا نہیں سکتا. اب اگر اللہ نے حلال بنایا تو نے اس کو حرام کہہ دیا تو جھوٹ کس پر ہوا؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ پہ پہنچو، یہ بہت خطرناک بات ہے. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کو نہیں کہا سکتا، یہ حرام کہنا نہیں ہے. اب کہہ دے میں نہیں کہا سکتا یا میں نہیں کہتا، یہ بھی کہہ سکتے ہو، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر جائز چیز کو تم کہو. بھائی شہد بہت اچھی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن شوگر والوں کے لیے نہیں کہنا چاہیے، شوگر والوں کو نہیں کہنا چاہیے. تو اگر وہ کہتے میں جی میں گفٹ لے گیا تھا مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شہد کا، مجھے پتہ نہیں، حضرت بیٹا میں اچھا تو شوگر ہے، اچھا چلو آپ لائیں تو تھوڑا چکھ لیتا ہوں، ہاں جی بس تھوڑا سا، ہاں جی یہ بات ہے. تو اب یہ شہد جو ہے نا وہ تو بہت پیاری چیز ہے، اللہ پاک نے قرآن میں اس کی تعریف فرمائی ہے، لیکن نہ کسی کو نقصان دیتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی مجھے نقصان دیتا ہے تو بس ٹھیک ہے نا، نہ کہے، لیکن اس کو حرام تو کوئی نہیں کہہ سکتا. اس طرح کوئی چیز حرام ہے اس کو کوئی حلال نہیں کہہ سکتا. بس یہی اصل میں بنیادی بات ہے، چونکہ حلال اور حرام کا تعین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ کسی اور کی طاقت یہ نہیں ہے. اس لیے جب آپ نے کسی چیز کو حلال کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہوگا، اور اگر آپ نے حرام کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، اگر سچ ہے تو سچ ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر وہ جھوٹ ہے تو جھوٹ کس پہ چلا گیا؟ ہاں یہ بات خطرناک بات ہے، اس وجہ سے اس کو بہت سختی کے ساتھ روکا گیا ہے. اللہ جل شانہ ارشاد فرمایا یا ایہا الناس کلوا، یعنی اے لوگو جو چیزیں زمین پر موجود ہیں ان میں سے حلال پاک چیزوں کو کھاؤ اور شیطان کے قدم بہ قدم مت چلو، وہ بے شک تمہارا دشمن ہے. اور ارشاد فرمایا والذی انشا جنت، یعنی اور وہی اللہ ہے جس نے باغات پیدا کیے، اور وہ بھی جو ٹھٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں جیسے انگور، اور وہ بھی پر نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور کے درخت، اور کھیتی میں کانے کو مختلف طور کی چیزیں ہوتی ہیں، اور زیتون و انار جو کہ ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے اور کبھی نہیں بھی ہوتے، ان سب کا پلکاؤ جب وہ نکل آئے اس میں جو حق شرع سے واجب، وہ اس کو کانٹے اور توڑنے کے دن ادا کیا کرو، اور حد سے مت گزرنا، یقیناً حد سے گزرنے والوں کو یہ اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے. اس میں یہ والی بات آ گئی کہ اللہ جل شانہ کے زمین پر جو چیزیں حلال موجود ہیں ان کو کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پہ نہیں چلنا، کیونکہ ہمارا سر ایک دشمن ہے. اور اللہ جل شانہ نے باغات بھی پیدا کیے ہیں، مختلف قسم کے پل جو بیلوں پہ بلے جو ٹٹیوں پہ چڑھائے جاتے ہیں اور جو نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور اور درخت اور کس طرح مختلف چیزیں، یہ سارے کے سارے جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کر جائز طریقے سے کھا لیا کرو، اور جو اس میں اللہ کا حق ہے وہ دے دیا کرو، یعنی زکوٰۃ عشر اس میں ہوتا ہے، عشر اس میں دے دیا کرو، اور زکوٰۃ دے دیا کرو. تو زکوٰۃ جو ہوتا ہے مطلب دوسرے چیزوں میں پیسوں میں اپنی طور پر ہے، وہ تو پورے سال کے بعد ہوتا ہے، اس میں جو چیز بس جس وقت آپ نے کاٹ دی اسی وقت اس کا زکوٰۃ ہے، تو وہ مطلب یہ ہے کہ اس کا جو یعنی مطلب دینا چاہیے اس کو. بہرحال اور سورہ فرقان میں ہے والذین اذا انفقوا، یعنی وہ اللہ کے خاص بندے جب خرچ کرنے لگتے تو نہ زیادتی کرتے نہ تنگی، اور بلکہ ان کا خرچ اس کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے. یہ اصل میں اعتدال پر پورے کائنات چل رہی ہے، بیلنس. آپ کی گاڑی کس پر چلتی ہے؟ بیلنس پر چلتی ہے نا. بیلنس اگر آؤٹ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ گاڑی جہاں گئی وہ گئی. ہاں جی پوری کائنات بیلنس پر چل رہی ہے، اعتدال پر چل رہی ہے. اللہ جل شانہ یہ چیز ایسی بنائی ہے کہ اعتدال سے جب ہٹ جائے وہ چیز اچھی نہیں رہتی. مثلا کوئی بہت لمبا ہو جائے بدصورت، کوئی بہت ٹکنا ہو جائے بدصورت، کوئی بڑا موٹا ہو جائے بدصورت، کوئی بہت پتلا ہو جائے بدصورت، کوئی بہت سرخ ہو جائے بدصورت، کوئی بہت کالا ہو جائے بدصورت، کوئی بہت سفید ہو جائے بدصورت. ہاں جی مطلب یہ کہ ہر چیز پر ایک اعتدال پر. نمک بھی آپ آٹے میں ڈالتے ہیں تو ایک مقدار ہے، اس سے زیادہ ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ اس سے کم ڈالے گے تو کیا ہوگا؟ شربت کو لے لو، یہ شربت کا عجیب نظام ہے. میں اکثر ایک سوال کرتا ہوں لوگوں سے کہ بھائی آپ جو اچھا پانی ہوتا ہے، میٹھا پانی ہوتا ہے نا، جو کنویں کا یا بور کا، آپ ایک گلاس پی لیے آپ کو پانی، آپ سے پوچھے بھائی پانی کیسے، آپ کہیں ماشاء اللہ میٹھا پانی. اب اگر اس گلاس کے اندر آپ 5 چمچ چینی ڈالیں اور بھی میٹھی ہو جائے، یعنی شربت بن جائے، تو اس میں اگر آپ 2 چمچ ڈالیں گے پھر پئیں گے تو کیسے رہے گا؟ کیسے محسوس ہوگا؟ پیگا محسوس ہوگا. بھائی اگر وہ صرف پانی تھا جس میں 2 چمچ بھی نہیں تھے، اس وقت میٹھا محسوس ہو رہا تھا. ہاں جی، اب آپ نے 2 چمچ ڈال دیا، پیکا محسوس ہو رہی، کیا چیز ہے؟ اس پہ سوچیں. یہ اللہ کا نظام ہے کہ جیسے آپ نے اس پہ 2 چمچ ڈال لیا اور اس کا پہلا قطرہ آپ کے منہ میں گیا، تو آپ کے ٹیسٹ بڈ نے جیسے اس کو محسوس کیا تو اس نے اس کو پہچان لیا کہ یہ چیز ہے، شربت آ رہی ہے. اب اس شربت کی جتنی مٹھاس ہے وہاں دماغ کے اندر، اگر وہ اس مٹھاس سے کم ہے، یعنی اعتدال سے کم ہے، تو کہیں گے پی گئے. وہ پانی کے لحاظ سے نہیں ناپے گا، وہ اب شربت کے لحاظ سے ناپے گا. ہاں جی، چینی بالکل نہیں، اب پانی کے لحاظ سے ناپے گا، یعنی پانی کے ساتھ مقابلہ ہوگا. میں کہ فلاں کنویں کا پانی، فلاں کنویں کا پانی. ہاں جی، لیکن شربت اگر آپ نے بنا دیا، یعنی شربت بنانے کا آپ نے ارادہ کر لیا، اب اس کا شربت کے حساب سے ناپنا ہوگا. سبحان اللہ. اب ذرا میں ایک بات کرتا ہوں، اس سے میں ایک چیز نکالتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دے. ایک آدمی، عام آدمی ہے، وہ کوئی غلطی کرتا ہے، لوگ نوٹ نہیں کرتے. ایک آدمی نے داڑھی رکھ لی، پھر وہ غلطی کرتا ہے، لوگ چیخ اٹھتے ہیں، وہ یہ مولوی یہ کرتا ہے، وہ ناراض ہوتے، کمال دیکھ، باقی لوگ یہ کرتے ہیں ان کو کچھ نہیں کہتے، مجھے کہتے ہیں بھائی کیا ہوا، میں بھی عام لوگ کی طرح ہوں نا، بات سمجھ آ رہی نا؟ نہیں بھائی، اب تم عام لوگوں کے اندر نہیں ہو، اب تم سنت رسول والے ہو. تمہیں لوگوں نے سنت رسول والے ریکگنائز کر لیا ہے. اب اگر تمہیں اس حالت میں بھی اس طرح تو اس پہ خوش ہونا چاہیے، نہ خوش ہونا چاہیے؟ اس پہ تو خوش ہونا چاہیے کہ مجھے دیکھو نا، کہاں میں مولوی، کہاں کیا، میں مولوی تو نہیں ہوں، لیکن دیکھو میں صرف داڑھی رکھنے پہ لوگوں نے مجھے اس کاتے میں ڈال لیا، تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ارے کیوں، آپ وہ 2 چمچ چینی نکال لیں اس پانی سے تاکہ پھر پانی ہو جائے، یا کیا ہو جائے، 3 چمچ اور ڈال دو تاکہ شربت بن جائے نا. تو اب اپنے آپ کی وہ تکمیل کرو، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں سے ناراض ہوں، لوگوں کا شکریہ ادا کرو کہ آپ نے ہمیں الحمدللہ مرحبا جان جہاں ہم راز کر دیے. آپ کو پتہ یہ واقعہ کیسے ہوا، یہ بھی بتاتا ہوں. ایک شاعر تھے فارسی کے، بڑے زبردست شاعر تھے، اور شاعری بھی کرتے تھے عارفانہ. وہ عارفانہ شاعری اس کی اتنی مشہور ہو گئی کہ لوگ سمجھے کہ کوئی بڑے بزرگ ہیں. تو ایران سے ایک آدمی اسپیشلی ان سے ملاقات کے لیے ہندوستان آیا کہ میں اس صاحب سے ملوں، مجھے کچھ فیض ہو گیا ان سے. اتفاق سے جس وقت وہ پہنچے، اس وقت وہ نائی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اپنی داڑھی منڈوا رہا تھا. پوچھتے پوچھتے پہنچ گئے. جب پہنچ گئے تو اس نے لوگوں نے بتایا یہ ہے. انہوں نے کہا، وہ جناب کہتے ہیں، مطلب اس کو جو ہے نا، یعنی فارسی میں آغا جناب کو کہتے ہیں، جناب کہتے ہیں. آغا چمی تراشی، یعنی وہ اس نے بہت، یعنی شاک ہو گیا اس کو کہ اتنا بڑا عارفانہ شاعر شعر کہنے والا یہ کیا کر رہا ہے، یہ تو ڈاڑی منڈوا رہا ہے. تو اس نے کہا، آغا چمی تراشی، آغا کیا آپ مطلب تراش رہے ہیں؟ تو شاعر، تم زبان پہ تو جواب ہر وقت موجود ہوتا ہے. اس نے کہا، ولیکن دل کسے نمی تراشم، لیکن کسی کا دل تو نہیں تراش رہا نا بھئی، اگر بلاڑی منڈوا رہا ہو تو کسی کا دل تو نہیں تراش رہا. اپنے خیال سے اس نے بڑی اونچی بات کی، لیکن وہ آنے والا بھی بڑا صاحب دل تھا. اس نے کہ چمی گفتی دل رسول میں تراشی، کیا کر رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو چیر رہے ہو. بس کو سن کے جناب بے ہوش ہو گیا. وہ جس وقت ہوش میں آ گیا تو کہا کہ جزاک اللہ کہ چشم باز کر دی، مرا با جان جاں امراض کر دی، آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دے کہ آپ نے مجھے میری آنکھیں کھول دی اور مجھے جان جانا کے ساتھ امراض کر دیا. جھٹکا لگے نا اس کو، مطلب ظاہر ہو کہ واقعتاً اس کو مقام یاد دلائے کہ تم کہاں ہو. اب مثال کے طور پر دیکھو، میں الحمدللہ مسلمان تم ہے، اب میں یورپ میں جاؤں، اب یورپ والے مجھ سے وہی اسلام ایکسپیکٹ کرنے لگے جو واقعی صحیح مسلمان ہو، اور مجھے یعنی ذرا اس انداز میں دیکھنے لگے تو کیا مجھے غصہ آنا چاہیے؟ میں کہوں شکر الحمدللہ کہ اللہ پاک نے مجھے ان میں شامل کیا، اگرچہ میں کمزور ہوں لیکن لوگوں نے مجھے وہی شامل کر لیا ان میں شامل. اب اللہ کرے کہ میں واقعی ان میں شامل ہو جاؤں اور میں اس کے لیے محنت کر لوں. تو یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا ماشاءاللہ محرک ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو پہچان لے اور سمجھے کہ میں کون ہوں. اب دیکھیں مسلمان جو ہے یہ کم از کم ایمان کی حد تک عارف ہے، کم از کم ایمان کی حد تک عارف ہے، یعنی جن چیزوں پر اس کا ایمان ہے اس کی معرفت ہے، اس کو اللہ کی معرفت ہے، کتابوں کی معرفت ہے، پیغمبروں کی معرفت ہے، اور اس طرح فرشتوں کی معرفت ہے، قیامت آخرت کی معرفت ہے، تقدیر کی معرفت ہے، یہ سب چیزوں کی معرفت ایک عام مسلمان مومن کو بھی ہے. اس وجہ سے وہ بھی بڑی بات ہے. ایک دفعہ جرمنی میں ہمارے مسلمان بھائی تھے، تو ان کے بارے میں کوئی ظاہر مطلب یہ ہے کہ وہ بات چیت ہماری ہوتی رہی، تو ترک وہاں بہت ہے الحمدللہ، تو ترک کے ساتھ ہماری محبت بھی ہے اور ترک کو ہم سے محبت ہے. تو میں نے ترکوں کی محبت میں کوئی بات کی تو اس نے مجھے کہا ٹھیک ہے آپ ابھی آئے ہیں نا، آپ تھوڑے چند دن یار گزر جائیں نا تو آپ کو پتہ چل جائے کہ کیسے. تو میں نے کہا خدا کے بندے زیادہ سے زیادہ آپ یہ ثابت کریں کہ گناہ گار ہے، اس سے زیادہ تو نہیں ثابت کر سکتے، مسلمان تو ہے نا، کہتے ہیں مسلمان ہیں. میں نے کہا یقین کرو کہ ایک طرف کافر جرمنی سارا اور دوسرے پرڑے میں آپ رکھ دو گناہگار سے گناہگار ترک، گناہگار سے گناہگار مسلمان، وہ رکھ لو، وہ ان تمام عظیم جینیس پڑھے لکھے بڑے لوگوں سے زیادہ اللہ کی حکیمت ہے، کیونکہ اس کے دل میں ایمان ہے. آپ کو پتہ نہیں ایمان کیا چیز ہے، ایمان بہت بڑی دولت ہے جس کو بھی اللہ پاک دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں دیا ہے، شکر الحمدللہ، تو ہم اس کی قدر نہ کریں، ہمیں تو اس کی قدر کرنی چاہیے. تو یہی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ لوگوں میں پیدا کر لیا جن کو یعنی اچھا ہونے کا لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ اچھے لوگ ہیں، تو پھر مان لو اس کو، پھر اس کو اپنے طور پر تسلیم کر لو کہ میں ان جیسا بن جاؤں، واقعی ان کی جیسا بننے کی میں کوشش کر لوں. اگر کوئی مجھے مولوی سمجھتا ہے تو میں علم حاصل کر لوں، اگر کوئی مجھے مطلب ظاہر ہے کہ اللہ والوں میں سمجھتا ہے تو میں اللہ والا بننے کی کوشش کروں. رستے تو سب کے موجود ہیں، یعنی یہ بھی ہے کہ بڑی عمر میں کیا کوئی عالم نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا، اور کئی لوگ ہوئے بڑی عمر میں ہوئے. ہاں جی، تو یہ مطلب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اس طرح بڑی عمر میں کیا اللہ والا کوئی نہیں بن سکتا؟ بن سکتا ہے، صرف یہ والی بات ہے کہ ارادہ کر لے، ارادہ کر لے. اور یہ ارادہ اتنا یعنی پیارا ارادہ ہے اور اللہ پاک یہاں اتنا مقبول ارادہ ہے کہ اگر اس ارادے میں ناکامی اس طرح ہوئی کہ موت کا وقت آ گیا اور وہ چیز مکمل نہیں ہوئی تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ان میں اٹھا دیں گے جن کی تو آپ نے بننے کا ارادہ کیا ہے، جن میں بننے کا آپ نے ارادہ کیا ہے. آپ اپنے ارادے کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اور اس کے لیے جتنے ظاہری اور باطنی اسباب ہو سکتے ان کو اختیار کرنا شروع کر لیں، تو پھر اللہ پاک کی طرف سے مدد آئے گی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلا. اللہ پاک خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ تک پہنچنے کے لیے کوشش اور محنت کرتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں میرا بننے کی کوشش اور محنت کی کوشش محنت کرتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں لنہدینہم سبلا، ہم ضرور بالضرور ان کے لیے ہدایت کے رستے سجائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اس وجہ سے ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم لوگ اپنی ٹارگٹ کو جان لیں. ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ دیکھو ٹارگٹ رکھو تو بڑا اونچا رکھو. ہمارے مفتی زین العابدین سے فرمایا کرتے تھے، بھائی اونچی اونچی نیتیں کیا کرو، اونچی اونچی نیتیں کرو کیا کرو، کیونکہ نیت کے مطابق ملتا ہے، ہر ایک کو ان کی نیت کے مطابق ملتا ہے. تو یہ ہے کہ مطلب ظاہر ہے کہ آپ اس وقت اونچی سے اونچی نیت کیا ہو سکتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، سب سے اونچی نیت یہ ہے. ساری دنیا کے لوگ مجھ سے راضی ہو جائیں، یہ اونچی نیت نہیں ہے. یہ اونچی نیت نہیں ہے. اونچی نیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. تو بس اگر یہ نیت آپ نے کی ہے تو پھر اس بات کا فکر نہ کرو کہ کون مجھ سے ناراض ہو رہا ہے. حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ایک عجیب انقلابی شعر کہا تھا. وہ شعر میں نے ایک دفعہ مفتی مختار الدین شاہ صاحب کے سامنے پڑھ لیا، فرمایا جلدی لکھ کر دے دو، مجھے جلدی لکھ کر دے دو. ہاں جی، تو میں نے پھر لکھ کے دے دی. پھر حضرت اکثر بیانوں میں وہ اس کو سناتے ہیں. ہو جائے اگر ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. ہاں جی، یہ کیا عجیب انقلابی شعر کا تھا. ہاں جی، یعنی اتنا مخلص کہ ساری دنیا مخالفت کر لے کوئی پرواہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تھا اگر تم میرے اس ہاتھ میں سورج رکھ دو، اس میں چاند رکھ دو، پھر بھی میری بات یہی ہوگی. ہاں جی، تو مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس معاملے میں جب نیت اونچی کر لی تو پھر اپنے حوصلے اس کے مطابق بنا دو. حوصلے اس کے مطابق بنا دو، اور حوصلے یہ کہ اگر ساری دنیا بھی آپ کی مخالفت کر لے پرواہ نہ کرو. حکمت کی بات الگ ہے، میں حکمت کی بات نہیں کہ حکمت کو چھوڑ دو، اپنے اندر کی بات دنیا کی بات کر رہا ہوں. حکمت تو باہر کی دنیا ہے، یعنی آپ لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں وہ حکمت کی بات ہے. آپ کا اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ کیا ہے، وہ معاملہ ایسا ہونا چاہیے کہ کسی کی پرواہ نہ ہو. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہاں جی، جو کچھ ہے اللہ پہ قربان کرو، اللہ کے لیے اس کو استعمال کرو، اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو پاس رکھو، اللہ کے بننے کے لیے اس کو استعمال کرو. یہ مطلب ہمارا ٹارگٹ ہے، یہی ہمارا پروسیجر ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے. اگر اس میں ہم انشاءاللہ کامیاب ہو گئے تو بس انشاءاللہ اس دنیا سے بہت کامیابی کے ساتھ جا رہے ہوں گے. ہاں جی، یہی اصل میں ہماری زندگی کا اصلی رخ ہے کہ اس کے مطابق ہم زندگی گزارے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے. وما علینا البلاغ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام المرسلین، والحمد لله رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین.